نماز کے متعلق ایک سوال صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ فرض نماز کی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھنا کیسا ہے، اور سنن اور نوافل کے متعلق کیا ہو؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اصولاً تو یہ جائز ہے کہ ایک آدمی فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور بعض اوقات یہ فعل مکروہ بھی ہو جاتا ہے. مکروہ اس صورت میں کہ مثلاً پہلی رکعت اس نے اتنی طویل کر دی فرضوں میں، اور دوسری رکعت اتنی مختصر کر دی، کیونکہ بیلنس نہیں رہا. بیلنسڈ چیزیں، یعنی پہلی رکعت میں اگر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز میں دو تین سورتیں پڑھی ہیں، تو دوسری رکعت میں یا تو ایک ہی سورت اتنی طویل پڑھ لے، یا پھر دو تین سورتیں پڑھے تاکہ رکعتیں بیلنس رہیں، یہ تو مستحب. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو انہوں نے حرم میں حاضری پر نماز پڑھائی، اور انہوں نے فرض کی ایک ہی رکعت میں الم ترا کیفہ سے پڑھنا شروع کیا، اور معقول تک جب پہنچے تو انہوں نے بغیر بسم اللہ پڑھے لئیلاف بھی شروع کر دی. دونوں صورتیں، سورہ فیل اور سورہ قریش، انہوں نے مغرب کے نماز میں، فرض نماز میں پہلی رکعت میں دونوں پڑھ، کوئی حرج نہیں، لیکن بیلنسڈ ہونی چاہیے. ادھر پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں بھی اس کو ملا کر ایسے پڑھ. دوسری صورت یہ ہے کہ امام ایسے کر دے. امام سے اگر مقتدی خوش ہیں اور جانتے ہیں کہ مولانا کی عادت ہے یا مولانا طویل نماز پڑھاتے ہیں اور لوگ کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اچھی نماز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، اور عقلاً بھی جو گھڑی، جو منٹ، جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر جائے، حقیقت میں وہی زندگی، اس سے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں. اور تیسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی قرآت کرے جس سے لوگوں کو تنگی اور تکلیف ہو، دو صورتیں ملا لی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے جہاں لوگوں کو تکلیف ہو. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، خاص طور پہ حدیث میں انہوں نے جو کام کیا ہے علاء السنن کے نام سے، وہ تو عربوں نے جب دیکھی ان کی کتاب تو انہوں نے کہا ہم نے تو خوف طاری ہو گیا، دہشت طاری ہوگی مولانا کی، کہ اتنی زبردست کتاب ایک آدمی لکھ سکتا ہے، کئی جلدوں میں، 16-18 جلدوں میں. جوان تھے اور سہارنپور میں گئے تھے، ان کے شیخ تھے اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، تو انہوں نے نماز کے لیے جب آئے ہیں تو اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے وہاں حدیث شروع کی، پھر ان کے بعد شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب آئے، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ ماں یونس جونپوری آئے رحمہ اللہ. ان تین آدمیوں نے ایک صدی حدیث کے عروج میں گزاری مزار العلوم سہارنپور میں. ان تین آدمیوں جیسا کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. تیونس الجزائر میں ملے تو ملے، ہمارے ہاں کوئی اس کی مثال نہیں، اتنے بڑے لوگ تھے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے ظہر کے فرض میں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھ، حدیث میں بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اتنی طویل قرات کرتے تھے جتنی فجر میں کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر سے نکلتے تھے، جنت البقیع میں جا کے ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے مسجد نبوی میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت پڑھا رہے ہوتے تھے. ظہر کی اور فجر کی قرات برابر، دوسری رکعت بھی اسی حساب سے مولانا نے پڑھنی تھی، پڑھا دی. جب سلام پھیرا تو شدید ڈانٹ پڑی، حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جزیہ فرمایا یہ کہ پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال ہوتا ہے، یعنی مولوی صاحب آج کون سی صورت تم پڑھنے لگ گئے، تو وہ جین پہ. تو اس لیے اگر مقتدی تنگ ہونا پھر نہیں کرنا چاہیے، اگر مقتدی نہ تنگ ہو، انہیں پتہ ہے کہ ایمان، اخلاص، محبت، اللہ کے ساتھ تعلق سے کوئی نماز طویل بھی پڑھتا ہے تو پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعریفیں فرمائی. سنن موقعہ کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک سنت موقعہ جو ہے وہ در حقیقت فرض کا ہی ایک حصہ ہے. شامی میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ فارغ ہو، سنت موقعہ سے سلام پھیرے، تو پھر اس انسان کا نماز لکھی جائے، اس کا ثواب لکھا جائے. اس لیے ہمیشہ جس نماز کے بعد سنتیں، مثلا ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ جمعہ ہے، ان چاروں نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں ہیں، اور سنت بھی موقعہ ہے، تو موقعہ سنتوں کو نسبتاً فرض کی نسبت وہ مختصر پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ مغرب کی نماز میں فرض میں جمعے کے دن فرض جو پڑھاتے تھے مغرب کے، تو اس میں کل یا ایھا الکافرون اور کل ھو اللہ مغرب کی فرض کی دو رکعتوں میں پڑھتے تھے، اور پھر یہی دو سورتیں سنتوں میں بھی پڑھتے تھے. اور ہفتے کے باقی دنوں میں عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جیسے ظہر کے بعد ہے، جیسے مغرب کے بعد ہے، جیسے عشاء کے بعد ہے، جیسے احرام باندھے آدمی عمرے یا حج کے لیے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ بھی دو رکعتیں ہوتی تھیں، اور استخارے میں بھی عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دو رکعتیں پڑھتے تھے بالعموم یہی دو صورتیں ملاتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ. تو اس سے انہیں اتنا طویل نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ جس نماز کے بعد سنت موقعہ ہیں، جیسے ظہر، مغرب، عشاء، جمعہ، فرض کے بعد سنت موقعہ سے پہلے درمیان میں طویل دعا نہ مانگی جائے. حنفی فقہا اس کو خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرض پڑھاتے تھے، سلام پھیرتے تھے، اور بس اتنا کہتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تا یا ذل جلال والاکرام، اور کھڑے ہو جاتے تھے. جمعہ ہوتا تھا تو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے سنتیں پڑھتے تھے، وہ ساتھی تو تھا دروازہ، اور جمعے کے بغیر یہ بس اتنی دعا مانگ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سنت موقعہ پڑھتے تھے. اس لیے فرض نماز کے بعد کوئی طویل ذکر نہیں ہے، اسے سنت سے ملانا. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کبھی کبھی یہ بھی جملے پڑھتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور دعا آئی ہے، وہ مانگ لیتے تھے. الغرض وہ مقدار جو, جو, جو وقت ہوتا تھا بس وہ اتنا ہی ہوتا تھا کہ آپ دعا مانگتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دو مقامات بہت جلد کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے نا، تو پھر تیسری رکعت کے لیے ایسے جلدی اٹھتے تھے جیسے تپتی زمین پہ، تپتی ریت پہ بیٹھتے ہیں. ایک وہ، ایک فرض نماز کے بعد سنت موقعہ کو ملانے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے. نوافل میں البتہ آپ کو اختیار ہے، نفل جتنے مرضی پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں آپ آدھا قرآن پڑھ لیں، فون پڑھ لیں، آخری میں دس پارے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل ہے گواہ. امیر المومنین تشریف لائے تھے تو عشاء کی نماز جماعت ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ طواف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نفل پڑھ کے کھانا کھا لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ طواف شروع کیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے احترام میں بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور وہ گئے اندر دو نفل پڑھنے کے لیے. ہم کھانے کے انتظار میں تھے. پھر ایک آدمی اندر گیا, اس کا دیکھو تو حضرت پڑھ کیا رہے ہیں. تو انہوں نے فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا تھا اور وہ پڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے رکوع کیے. پھر وہ اٹھے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھر دوسری رکعت پوری کی. پھر باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا یہ تو صبح ہو گئی فجر, تو انہوں نے کہا ہاں ہو گئی, بس میرا دل اس میں اتنا لگ گیا. ایسے لوگ تھے, تو اس میں گنجائش بہت زیادہ. یوٹیوب پہ چینل بنانا کیسا ہے, اس کی مانیٹرائزیشن مانیٹرنگ جو بھی آپ نے لفظ لکھا ہوگا, اس سے حاصل ہونے والی کمائی کے متعلق کیا ہو, ضرور بناؤ بھیا. وقت ایسے ہی آ گیا, آپ ضرور اپنا چینل بنائیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے, اور اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہے, اس کا بنانا بھی جائز ہے. اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے یہ آپ خود جانتے ہیں کہ صحیح چیز صحیح ہے اور غلط غلط. جی بی بی, آپ کا جو مطالعہ ہے اس میں جو مسئلہ آیا ہے وہ ٹھیک ہے. خاتون جس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے, 4 سال, بچے ہیں 2, اور شروع کے 6 ماہ ایسے گزرے تھے جب شوہر خرچہ دیتا تھا, اور اب کوئی شوہر خرچہ بھی نہیں دیتا, نہ الگ کمرہ ہے گھر میں, اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, شوہر کو کوئی بات سننے کے کو کہیں تو تیار نہیں ہیں. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ رہائش, خرچ, کپڑے وغیرہ دیے جائیں, اور تھوڑے سے فاصلے پہ خواہ کرائے کے گھر میں رہ سکے, لیکن سکون تو ملے, جبکہ شوہر سب کچھ کر سکتا ہے نہیں کرتا. دیکھیے جتنا بھی فتویٰ ہے نا وہ آپ کے اس اکیلے بیان پہ ہے, آپ نے اس میں سچ لکھا ہے, ہم اس کے مطابق, جھوٹ لکھا ہے تو اس کے مطابق, لیکن ذمہ داری اس پرچی پہ ہے جو کچھ آپ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنوں کو بھی شادی کا شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, انہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک الگ کمرہ, ایک اتنی جگہ جہاں پر وہ اپنی صحت کے لیے ٹہل سکے, ایک واش روم, ایک کچن جہاں پہ اس کا مکمل اختیار ہو, یہ پہلے اس کی فکر کریں اور پھر شادی کے مزے ہوئے. یہ شرعاً فرض ہے, شوہر کے ذمے, نہیں کر سکتا تو پھر کیوں اس مشکل میں پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فواحدہ, اور ایک کر لو, 4 نہیں کر سکتے, ایک کر لو. اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ صبر کرو, اگر ایک کا بھی اہل نہیں ہے نا تو صبر کرے. یہ ہر عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے الگ کمرے کا شوہر سے مطالبہ کرے, اتنی جگہ کا جہاں پر وہ ٹہل سکے, تیسری چیز جہاں اس کا کھانا پکتا ہے وہ آزادی سے اپنا کھانا پکا سکے, اور چوتھی چیز جہاں آج کل کپڑے کی دھلائی ہے وہ یہ سب چیزیں کر سکے. عورت آزاد ہے, عورت کسی کی باندی اور غلام یا اس قسم کے سسٹم اب نہیں رہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں خاتون کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں, اپنے ساس سسر کی خدمت کریں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شریعت ہی کہے, ٹریڈیشنل چیزیں ہمارے ہاں ایسے ہیں, ہمارے ہاں روایات معاشرے میں چل رہی ہیں. اچھی روایات کو قائم رہنا چاہیے, بری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے, لیکن اچھی روایات, مذہب اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے. مذہب اگر خاموش ہے تو بہت اچھی بات ہے, مذہب کو انسٹرکشن دیتا ہے تو خود وہ انسٹرکشن, مذہب کا حکم کس درجے کا ہے, فرض ہے, واجب ہے, صرف مستحب ہے, یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اس لیے خاتون کا اتنا حق بنتا ہے, اگر شوہر اس کا یہ حق نہیں دیتا. حق مہر میں جو لکھا تھا نا کہ ہر مہینے اتنے پیسے ادا کروں گا, اس کا جیب خرچ ہے, وہ نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے 5,000 لکھا تھا یہ دیا ہے تو 5,000 کہاں کیا ہے. اس کی مرضی آگ لگا دے, اس کی مرضی پھینک دے, یہ شوہر کے ذمے. یہ قیامت میں پتا چلے گا اگر 5,000 ہر روپے مہینے نہیں دے, لکھا کیوں تھا. اس لیے شریعت انسانوں کے لیے آئی ہے, اور انسان جو بات بھی کرتا ہے بہت سنجیدگی سے زندگی گزارتا ہے, سوچ سمجھ کے کچھ آنا کرتا ہے. جانوروں جیسی جذبات کی زندگی اسلام میں نہیں ہوتی. ایک لفظ اس نے کہنا ہے طلاق کا، ایک لفظ اس نے کہنا ہے کہ قبول کیا، ایک لفظ اس نے کہنا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، ایک لفظ اس سے کہنا ہے کہ یہ جائیداد ایک فکرہ ہے فلاں کو جائے گی، ختم ہو گئی. یہ تھوڑی ہے کہ جو منہ میں آئے کہتے جاؤ. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، 9-9 سال ان کے ساتھ گزارے اور خیال رہتا تھا کہ کبھی تو کوئی لفظ ضرورت سے زیادہ بولیں. ہنسی مزاح ایک الگ چیز ہے، لیکن مچال ہے کبھی ایک لفظ ضرورت سے زیادہ ان نے شریعت بالکل ٹھیک پیمانے پہ اترتے تھے. یہ انسان تھے، انہیں پتا تھا کہ میرے کہنے کا اثر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے بیوی آپ کا حق بنتا ہے، شوہر کر سکتا ہے، یہ ہے اصل بات، کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا. یہ سارے جھگڑے اور لڑائیاں اس کے ذمے پڑیں گی، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اور نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو صبر کرنا ہی ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون سے زندگی گزاریں. باقی جو بعض عورتوں کو گھر میں صبر کرنے پہ ہوتے ہیں وہ پڑھ لکھ لیجئے، وہ بہت سے حضرات نے کہیں. بہت اہم مسئلہ جس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے اور بہت لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، اور بہت سے حضرات کا اصرار تھا دنیا میں کئی ایک ممالک سے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں. دیکھو بھیا، اس مسئلے پہ ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اس کے باوجود چونکہ مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے میں یزید کا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا کیا مقام ہے، کربلا میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں یزید کے متعلق ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اسے پھر عرض کرنا. یزید کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے علماء جب بھی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب اللہ کو، پھر اس کے بعد حدیث کو، اور پھر اس کے بعد امت کے اجماع کو، اور پھر اس کے بعد قیاس کو، اور ہمیشہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ عقیدے میں جو چیز قطعی ہے وہ کیا ہے، عقائد اور اعمال میں فرق ہے. اعمال میں یہ بھی گنجائش مل جاتی ہے کہ آپ ظہر کی 2 سنتیں پڑھ لیں چار کی بجائے، ائمہ بہت سے اس کے قائل ہوں. لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور عقیدوں میں ایسے اجتہاد بھی نہیں چلتا. عقیدہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. عقیدہ قطعی طور پہ طے شدہ بات، ایک کہتے ہی گرا کو ہے. گرا جب کسی چیز پہ باندھ دی جائے تو اس کو، گرا کو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کس کے باندھتے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو عقیدہ قطعی چیز ہوتی ہے. یزید کے بارے میں ہم اللہ کی کتاب کو کیوں نہ دیکھیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جس سے ہمیں اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے؟ اللہ تعالی نے سورہ قتال میں فرمایا ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 26 پارے میں آتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا ایسے نہیں ہے کہ اگر زمین میں تمہیں ہم حکمران بنا دیں اور تمہارا اقتدار قائم ہو جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد تو نہیں مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور یہ نوبت تو نہیں آ جائے گی کہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے لگو. اگر کوئی حکومت ملنے پر زمین پہ فساد مچائے گا اور اپنے رشتہ داروں کو مارے گا، قتل کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اولئک لعنہم اللہ فاولئک لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ایسے حکمرانوں پر پڑے، فاصمہم، اور بہرے ہو جائیں، وعام ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کے بارے میں کہا جنہیں حکومت ملی اور انہوں نے نہ اپنی رشتہ داریوں کا پاس کیا اور نہ فساد میں کوئی کمی چھوڑی. اس امت میں سب سے پہلا آدمی یزید تھا جس نے یہ ساری حرکتیں کی. اور اسی بنا پر اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیے اٹھا کے, اس آیت کی تفسیر امت میں یہ جتنے سمجھنے والے تھے یہ گمراہ ہی گزرے. اگر یہ پچھلے مفسرین گمراہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس دین کا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیسے اس پہ لعنت نہ کروں جس پہ اللہ لعنت کرتا ہے قرآن میں, اور انہیں یزید پہ لعنت کی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے فرمایا یہ جملہ, وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيد أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کوئی بھی مسلمان جس کا اللہ پہ اور آخرت پر ایمان ہے کیا یزید سے محبت کرے گا؟ پھر دوسری جگہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, انہوں نے کہا لِمَ لَا يُلْعَنُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ, میں اس شخص پہ کیسے لعنت نہ کروں جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. اور پھر یہی آیت پڑھ, یزید سے پہلے کس نے حکمران بننے پر اپنے رشتہ داروں کو شہید کیا اور زمین میں فساد مچایا؟ یہ پہلا آدمی تھا. اور یہ لعنت کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے, امت کا ایک بہت بڑا حصہ اب تک ان کی پیروی اور تقلید میں چلاتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں آپ کوئی کتاب نہ پڑھیے, اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی کو اٹھا لیجئے. روح المعانی کو لکھنے والے شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ عثمانی سلطنت کی طرف سے بغداد کے قاضی تھے. بغداد جو علم کا مرکز اور گڑھ تھا اس میں اتنا بڑا مقام ان لوگوں کو حاصل تھا, شامی کو, ان کو, یہ آخری دور کے لوگوں میں سے ہیں, 13ویں صدی کے لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت جو کچھ یزید کے بارے میں لکھا ہے ہم اہل السنہ کا وہی موقع, انہوں نے لعنت بھیجی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں. اور پھر آگے آتی ہے بات, آپ پھر عرض کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے لعنت بھیجی ہے. یزید کے بارے میں صاف بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کی, ان کے ماننے والوں نے لکھا, ان کے پیروکاروں نے لکھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بنیادی طور پر حنبلی تھے وہ یزید کی حمایت میں نہیں لکھ سکے, انہیں پتا تھا نا امام کا مسئلہ کیا. اچھا بھیا وہ عربی میں نہیں, آپ تفسیر مظہری لے لیجئے. تفسیر مظہری یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت دی تھی, اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے لیے ایک دن فرمایا کہ میں اس کو کیوں نہ اجازت دوں, میں نے اس شخص کو دیکھا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. عالم کشف میں ان کے شیخ نے کہا میں دیکھتا ہوں اس انسان کو, میرا یہ مرید کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا قیام اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی اور اس کا نام اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری لکھا. آپ تفسیر مظہری کھول لیجئے اور کیا عقیدہ تھا حنفیوں کا اور کیا کہتے ہیں یہ حنبلی, آپ اس میں پڑھ لیجئے. آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ قاضی صاحب کو اتنا اعتماد تھا کہ وفات سے پہلے خط لکھا ہے پانی پت دلی سے, اور لکھا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور ان کے بھی حقوق بنتے ہیں جیسے میرے حقوق تم پہ بنتے تھے, تو مظہر ان کا خیال رکھنا. اور یہ ذرا زبان کی ہیں ایسے تو برداشت کرنا. قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے جس تعظیم سے اور جس تعلق کے خاطر سے انہیں رکھا وہ ایک الگ داستان ہے, پوری اس پہ بھی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر دیکھ لیجئے, سورہ قتال سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ, اور یہ آیت کہ اللہ تعالی نے فرمایا فہل اسیتم ان تولیتم, اور کیا تم سے بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ زمین میں اگر ہم تمہیں اقتدار بخشیں تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو, اگر کوئی شخص اقتدار ملنے کے بعد یہ کرے گا فَأُولَئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, خدا نے اس پہ لعنت کی ہے, وہ بہرا ہے, وَعَمَى أَبْصَارَهُمْ, اس کی آنکھیں اندھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق جو ان کی کتابوں میں ہے، کیا الحراسی کو دیکھیں، اگر یہ آپ نے نام نہیں سنا تو اس سے معذوری ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، کیا الحراسی جو شافعی فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے اپنے فتاوی میں کہ ہم یزید پہ لعنت کے قائل ہیں اور ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں. یزید پہ لعنت کی یہی وجہ نہیں ہے کہ کربلا معلہ میں اس سے کیا کچھ کیا، وہ تو جمع کالا کرنا تھا، یہی کیا اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا. اسی لیے عبید اللہ ابن عمر کو جب اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو جب اس نے کہا کہ اب مکہ والوں کی خبر لو، تو اس نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، میں کربلا میں ہی پہلے بہت کچھ کر چکا ہوں، اب کعبۃ اللہ رہ گیا، اب میں اس کے ساتھ بھی ٹکر لوں. سب جانتے تھے کہ اندرون خانہ کیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دونوں قول مل جاتے، ایک جگہ کہ لعنت نہیں کرتے ہم لیکن ہم اسے برا سمجھتے ہیں. کئی آلہ راسی کے فتوے پڑھ لیں. امام غزالی رحمت اللہ نے جو لکھا ہے شافیوں میں سے کہ اس پہ لعنت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعریف ہے یزید کی، صاف سا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفی آدمی ہے، انہوں نے لکھا یار لعنتان میں پڑھو ہی نہ. ایک صوفی نے لکھا ہے کہ بجائے اس پہ لعنت کرنے کے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن کی تلاوت کر دو کچھ کر. ایک مسلک اور مزاج ہے، جہاں عقیدے کی کتابیں آئیں گی وہاں قطعی اور دو ٹوک بات ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی یہ دونوں قول ملتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یزید پہ لعنت بھیجی، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ہی نے خاموشی کا حکم دیا. یہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی دونوں قول ہیں. حنفی فقہا میں بھی دونوں مسلک ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے، لیکن یہ بات نہیں ہے حنفیوں کی بات، تو پھر ہم سے پوچھو یار. حنفی اس لیے کہتے ہیں ہم اس لیے لعنت نہیں بھیجتے کہ اس کے کرتوت کم ہیں، ہم اس لیے لعنت کو منع کرتے ہیں کہ آگے دروازہ کھل جائے اور تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاؤ، ہم اس لیے منع کرتے ہیں. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جس سکوت کے قائل ہیں وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یزید کوئی اچھا آدمی. حدیث میں اس کے کرتوت آئے، حدیث میں صاف آتا ہے کہ جو لوگ اس کے پاس ملنے گئے تھے انہوں نے آ کے توبہ کی، انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ فاسق آدمی ہے. کربلا کے واقعے کے بعد، اب یہ حدیث کی طرف آؤ نا، یہ سب ناسبی ہیں، اسلام آباد کے اکثر مولوی ناسبی ہیں اور ان پڑھ، پڑھے لکھے جو نہیں. اب کیا کیا جائے؟ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یزید ہمارا رہنما ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو عمر نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، صحیح بخاری میں ہے، ان حدیثوں کو نہیں ماننا. ترمذی میں بنو امیہ کے متعلق ان کی مذمت میں جو احادیث آئی ہیں ان کو بھی نہیں ماننا. یہ سب حدیث کا انکار ہے. اصل فتنہ یہ ہے کہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے، اب اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی آیت بتا دی، اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، تو عبید اللہ ابن زیاد چھڑی ہاتھ سے لے کے کبھی ان کے ناک میں ڈالتا تھا، کبھی ان کے منہ میں ڈالتا تھا، اور جملے کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ اچھا یہ خوبصورت ہے، اچھا یہ حسین ہے. یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حتیٰ کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہتے ہیں میں نے اسے سمجھایا، منع کیا، میں نے کہا نہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کبھی تو چھڑیاں لگا رہا ہے نا، مار رہا ہے اس سر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے تب وہ شرمندہ ہو. ابو برزہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ان حدیثوں کو کہاں لے جانا ہے یار؟ ابو داؤد میں آیا ہے کہتے ابو برزہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. عبید اللہ ابن زیاد کھڑا تھا اور جب وہ آئے تو قد کے اعتبار سے کم تھے، عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا جی اجی کم محمدی آدھا، یہ تمہارا محمدی آ گیا ہے ٹھگنا. انہوں نے کہا اوفو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت میں یہ وقت بھی آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر تنقید کی جائے گی اس لیے کہ ہم محمدی ہیں, ان کی صحبت اٹھائی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن بھی مجھے دیکھنے پڑیں گے. یہ ان کے کرتوت تھے. عبید اللہ ابن زیاد کو کیا سزا دی تھی یزید نے؟ اسے نہیں پتا تھا کس سے قتل کیا ہے. جتنوں نے کربلا میں ظلم کیا ہے کسی ایک شخص کو بلا کر اس نے نہیں پوچھا یزید نے کہ تم کیا کیا. اس لیے جو ہمارے بڑے بڑے شیخ الاسلام اور یہ حضرات آج کل فرما رہے ہیں نا کہ یزید اس قتل میں ملوث نہیں تھا, کوئی روایت نہیں ملی, تو حضرت یہ روایت تھوڑی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بلا کے کیوں نہیں پوچھا کہ کیا کرتوت تم نے کر دی. اس وقت پورے عالم اسلام میں قاضی شریعت کے مطابق فتوے دیتے تھے, قضاء کا نظام جاری تھا, سب کو پتا تھا کہ اگر کسی نے بھی اس پہ بولا تو اگلے دن وہ دنیا میں نہیں. حدیث کو کہاں لے جاؤ گے یار؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سوتے میں اٹھ بیٹھی عبداللہ ابن, یہ مدینہ منورہ میں اور وہاں مکہ مکرمہ میں. اس حدیث پہ پھر بھی بحث ہو سکتی ہے جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے, اس پہ کیا بحث کرنی ہے جو اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اٹھ بیٹھے, دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا. عرض کیا گیا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں, پگڑی بھی نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک پہ مٹی کے اثرات ہیں, ہاتھ میں ایک برتن ہے. یہ مسند احمد میں بھی آئی ہے, نکالو یا ان احادیث کو. ہاتھ میں ایک برتن ہے شیشے کا اور جگہ جگہ جمع ہوا خون ہے زمین میں, مٹی میں ملا ہوا, اسے اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا ہم کربلا آئے ہیں, حسین کا خون تھا. روح مبارکہ تک اس واقعے کا اس سانے کا اثر پہنچا. ان احادیث کو نکال دیں پھر اہل سنت کی کتابوں میں سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی لسان المیزان اٹھاؤ اور تذکرہ پڑھو ان سب کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حافظ جی نے رحمہ اللہ ایک جگہ لکھا ہے, انہوں نے کہا ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 کوڑے مروائے اور کہا یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ اب چھوڑ دیں حدیث کی کتابوں کو, یہ پورا گروہ ہے جنہیں حدیث کی بے خکنی کرنی. کچھ اعلی کار ان کے بن گئے ہیں, پڑھا لکھا کچھ ہے نہیں, کتابوں تک رسائی وہ اور جہان ہے, ان کا جہان اور. اب ان کو بھی چھوڑ دیں, اب خود سوچیں کہ کتاب و سنت کے بعد ائمہ اربعہ بیٹھے بحث کر رہے ہیں ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. پھر اٹھ کے پوچھے حضرت گناہگار بھی تھا تو کہے گا نا کوئی کہ میاں دماغ درست ہے, ہم تو اس کے کفر اسلام کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں کہ کافر تھا یا مسلمان تھا, اور تم کہتے ہو گناہگار بھی تھا. وہ شدید گناہگار انسان تھا, اسی لیے تو اس کے کفر اسلام کی بحث آئی. یزید نے کیا کیا تھا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ کانپتے تھے. حضرت سید الساجدین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ میں تھے, بڑے دانا, بڑے اللہ کو یاد کرنے والے, خدا کے لیے بڑی عبادت کرنے والے, علوم کے وارث. اپنے دادا کا علم ان کے پاس تھا, اپنے والد کا علم ان کے پاس تھا, اپنے بڑے ابا کا علم ان کے پاس تھا. ان جیسی ہستی کون تھی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں؟ وہ سمجھ گئے, 19-20 سال کے لڑکے تھے, مدینہ منورہ پہنچے اور نے اپنے سارے خاندان کو جمع کیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی, یہ ایک آدمی بچ گیا تھا کربلا میں, اگر وہ شہید اس دن کر دیے جاتے. یہ آئے تھے سارے مارنے کے لیے انہیں, پھر ایک فوجی نے دوسرے کو احساس دلایا, اس کا نہ کرو یار, یہ حسین کا بیٹا بیچارہ بیمار ہے, چھوڑ دو, ورنہ انہوں نے تو حسینیوں کا خاتمہ کر دیا. وہ آئے مدینہ منورہ اور نے سب کو جمع کیا اور نے کہا بچوں حکومت کا مسئلہ نہیں, ہم میں سے آئندہ کوئی حکومت سے ٹکر نہیں لے گا, اپنا علم کا کام کرو, اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں حکومت اور علم دونوں چیزیں جمع ہو جائے. یزید کا لشکر، یزید اہل مدینہ نے سنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما زندہ تھے. جابر ابن عبداللہ وہ آدمی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ہاں اولاد ہوگی، اور پھر میرا ایک پڑپوتا آگے چل کے جعفر آئے گا، امام باقر رحمت اللہ علیہ. بقرہ عربی میں کہتے ہیں یہ جو بیل زمین پہ پاؤں مارتا ہے نا اس عمل کو، امام باقر رحمت اللہ علیہ کو باقر اس لیے کہا گیا کہ وہ جستجو کرتے تھے علم کی، زمین کے نیچے بھی کہیں علم تھا تو اسے بھی اٹھا لاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، یہ حنفی فقہ کی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ تشریف لے گئے اور جا کر امام باقر رحمہ اللہ ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت دی تھی بیٹے پہنچانے آیا ہوں، تم حسین کے پوتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کا سلام تمہیں پیش کرتا ہوں، حضرت نے تمہارے متعلق فرمایا. زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کوئی حکم، اس لیے پہلے جابر ابن عبداللہ اور ان لوگوں نے کہا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، کتنے نام گنوائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، انہوں نے کہا اگر کربلا کے واقعے پہ تم نے احتجاج نہ کیا اور اس مدینہ سے ان حکمرانوں کو نکال نہ دیا تو اللہ کی قسم پتھر برسیں گے، خدا مارے گا تمہیں، اٹھو اور کام کرو. احتجاج ہوا، یزید نے فوج بھیج دی، اور جو فوج بھیجی ہے سینکڑوں تابعین کو انہوں نے قتل کیا ہے. مسجد نبوی میں نماز بند کر دی، اور عورتوں کا تو جو ہے شروع ہے وہ سارا آپ کی حدیث کی کتابوں میں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ باب الکرامات، مشکات شریف کا کھول لیجئے، مشکات میں جہاں کرامتوں کا باب آتا ہے وہاں پہ صاحب مشکات اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پہ یہ رہتے تھے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، اور سعید پر پورے پکے نمازی مسجد نبوی کے. تو کسی نے پوچھا حضرت ان تین دنوں میں جب مسجد نبوی شہید ہو رہی تھی بند تھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز سنتا تھا اور اس کی نماز پڑھ لی. اس حدیث کو بھی اڑا دو بیچ میں سے، کہاں جائیں گے حدیث کو چھوڑ. یزید نے اس موقع پہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ تشریف لائے، پہلے ہی دن جب فوج داخل ہوئی ہے انہوں نے کمانڈر سے آ کے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اہل مدینہ بغاوت کر رہے ہیں آپ جانے وہ جانے، میں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب ہم دو چار ہی تو رہ گئے، اگر ہم بھی قتل ہو گئے تمہاری عورتوں کو کون محافظ ہو. اور ایسے ہی نہیں آ گئے، اس قدر ظلم کیا ہے. یزید نے جو فوج بھجوائی تھی اس نے کہا زین العابدین کا ذرا خیال کر لینا، باقی کسی کو نہ چھوڑنا. وہ لوگوں نے لعنت ملامت کی نا یزید پہ کہ یہ کیا کیا ہے، آل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے خون سے ہاتھ رنگے، اسے وصیت کر دی اس وصیت. اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، مروان ایک طرف تھا، اس کا بیٹا عبد الملک ایک طرف تھا، اور اس نے کمانڈر سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، دے تو سب ایک ہی، اس سے پانی منگوا کے اسے دے دیا مروان کو. مروان نے کہا زین العابدین تم پانی پی لو، وہ سمجھ گیا مسلم اس کا نام تھا کمانڈر کا، اس نے کہا زین العابدین تم پانی پی لو، جب پیو گے تو تم میرے مہمان بن جاؤ گے، اور عربوں کی روایت کے خلاف ہے کہ اپنے مہمانوں کو تنگ کریں، پی لو. جب پی لیا تو اس نے کہا اگر یہ پانی نہ پیا ہوتا اور امیر المومنین یزید نے مجھے نہ کہا ہوتا کہ میں تمہارا خیال کروں تو میں تو تمہارا بھی سر اڑا دیتا. یہ سب یہی خون کی ہولی کھیلی جا رہی. اسی لیے یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے. اخبار الطوال آپ پڑھ لیں، عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، سیدنا انس تھے، یہ سب لوگ ساتھ تھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے. کہتے تھے حضرت ہمارا موقف یہ ہے کہ ٹکراؤ سے کچھ ہوگا نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، یزید کی بیعت کی، واپس آئے، لوگوں نے کہا حضرت تو بڑا برا آدمی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ بیعت کیا ہے، اللہ جانے اور جانے. ابن عمر جانتے تھے کہ ہونا کچھ نہیں، انہوں نے کہا حسین تم نہ جاؤ، مکہ میں آ گئے ہو بس ٹھہرو، یہاں نہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں اس حکومت کے ساتھ کراؤ. مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور وہ چلے, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور چمٹا کے زور سے انہیں بھینچا اور روتے رہے اور کہنے لگے شہید کا بیٹا شہید اللہ کے حوالے. پھر کہا حضرت بچوں کو تو نہ لے جائیں, اہلیہ کو تو نہ لے جائیں. انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. اجتہاد ان کا بھی تھا, اجتہاد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد زیادہ اچھا تھا, ہم تو یہ سمجھتے. ان حدیثوں کو کہاں نکال کے لے جانا, نتیجہ یہ کہ ان حدیث کا پھر انکار کرتے ہیں, اور حدیث کا انکار جب ہو گیا تو پھر کھلی چھٹی ہے. پھر ملاتے ہیں اگلا ان کا سٹیپ دیکھو نا, کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا, اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں حسین اور حسن تو سرے سے صحابی ہی نہیں تھے. یہ عظیم الدین صدیقی نے امیر المومنین سیدنا یزید جو کتاب لکھی ہے اس میں کیا بھرا ہوا ہے, یہی تو سارا ہے. حنفی فقہا میں جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی احکام القرآن میں جہاں یزید کا ذکر ہے غالباً سورہ توبہ کا یا اسی سورہ مبارکہ کا ایک آیت ہے, اس میں صاف لکھا ہے کہ ملعون تھا یزید پہ اللہ کی لعنت ہو. مفتی کا کام بہت نزاکت کا ہے, مولوی صاحبان تو جو آیا کہہ لیا, مفتی کا کام آسان نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین میں سے دو جہنم میں قاضی جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. یہ افتا کا منصب ایسا ہی ہے, دو مفتی تو ویسے ہی سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے وہاں پر صاف آیا ہے حنفی فقہا, حنفیہ میں اتنے بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے ہیں کہ بلخ کہ مفتی حضرات الگ تھے, وہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. بخارا کے الگ تھے, سمرکند کے الگ تھے, بغداد کے الگ تھے. اگر یہ فقہ حنفی عراق اور بغداد سے آئی ہوتی تو اس کی شکل مختلف ہوتی. یہ آئی سمرکند اور بخارا سے. بخارا میں تین ائمہ بخارا یزید کے کفر کے قائل تھے حنفی. یار حد ہے, آپ اسے امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے سارے حنفی فقہا اس کے کفر اور اسلام پر بحث کرتے رہے ہیں. ائمہ بخارا میں بہت بڑی شخصیت تھی افتخار الدین طاہر رحمت اللہ علیہ, انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ علماء بخارا کا فتویٰ ہے. دوسرے امام جو تھے وہ قوام الدین حماد تھے, حماد نے بھی اپنے فتوے میں یہی لکھا ہے. تیسرے ابراہیم سفار تھے. یہ خلاصت الفتاوی جو حنفی فقہ کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھ لیں یزید کے بارے میں اہل السنہ کا موقف کیا ہے. اسی لیے یزید کا بیٹا جو تھا نا رحمہ اللہ معاویہ بن یزید, اس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا اپنے والد کے نام. معاویہ بن یزید کو جب حکومت ملی ہے باپ کے بعد تو آیا ایک ہی پہلا اور آخری خطبہ اس نے دیا. اس نے کہا مجھے اپنے والد کے کرتوت پتا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے. اور اگر یہ خیر کی بات تھی ہے, بات ہے حکومت, تو ہمارے ہاں بہت خیر آ گیا, ہم بھائیوں نے بہت مزے کر لیے حکومت کے. اگر یہ شر ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, میرے باپ نے جو کچھ کیا ہے وہی کوئی حساب کتاب ہو جائے تو کافی ہے, لوگوں یہ خلافت کسی اور کو دو میں چلتا ہوں. یہ کہہ کے چلے, بالکل خلافت پہ ہاتھ نہیں رکھ. خلافت مروان کے پاس آئی, خلافت آئی عبد الملک کے پاس. عبد الملک نے یہ ناسبی حجاج ابن یوسف کی ایسی تعریف کرتے ہیں جیسے حجاج ابن یوسف معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بہت ہی پاک آدمی ہے. ترمذی کی اس روایت کو کہاں لے کے جاؤ گے یار, جہاں آیا ہے کہ 1,20,000 آدمی حجاج ابن یوسف نے قتل کرائے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے, اور 35,000 آدمی اس کی موت پہ جیلوں سے نکالے گئے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جیل میں کیوں چلے گئے. جبر کی حکومت یہ ہوتی ہے. حجاج ابن یوسف کی حکومت فوج کی تھی نا, تو پھر یہی ہوتا ہے. کتنی کتھا سنائیں. اسی لیے عبد الملک جب حکمران بنا ہے تو حجاج ابن یوسف اس کا کمانڈر تھا، اس نے بھی بیت اللہ کو آ کے توڑ دیا، بیت اللہ مدینہ منورہ میں تباہی پھیلا دی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مور لگا دی کہ یہ گورنمنٹ کا مجرم ہے، کوئی اس آدمی سے نہیں ملے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، یہ حدیث میں آیا ہے بخاری کی شروع میں، حجاج ابن یوسف نے نیزہ مارا، وہ دھکا لگ گیا اور نیزے میں زہر لگا ہوا تھا، وہ زہر پھیلا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پھر آیا پوچھنے کے حضرت کیسی طبیعت ہے، تو انہوں نے کہا کہ مارتے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ کیسی طبیعت، ابن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ جو عبد الملک تھا اس نے حجاج کو لکھا، اسے کہا دیکھو بنو امیہ کے خلاف جو بغاوتیں ہو رہی ہیں تم لوگوں کو تلوار کے نیچے لٹا دو، لیکن علی کی اولاد پر ہاتھ نہ ڈالنا، یہ بنو ہاشم جو ہے نا ان کے خون پہ ہاتھ نہ ڈالنا. میں نے دیکھا ہے بنو ہاشم کے خون پہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پہ جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کی حکومت تباہ ہو گئی ہے. یزید اسی لیے تباہ ہو گیا کہ اس نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خون ڈال دیا. آپ اس حدیث کو کہیں لے جا سکتے ہیں، ترمذی کھولیں، 10 محرم ہی کو یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے نا، 67 ہجری میں 10 محرم ہی کو عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا، عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں حصہ لیا تھا نا، کمانڈر سر لائے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ سر ان کے بھیجے گئے، سر جب رکھے گئے دمشق کی مسجد میں تو کھولا گیا وہ تھیلا جس میں سر آئے ہوئے تھے، تو شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. کہتے ہیں ہم نے پھینک دی. عبیداللہ ابن زیاد کے یہ جو حلق ہے اس سے سانپ داخل ہوا اور اس کے اندر رہا سر میں، اور پھر وہ ناک کے ناک سے باہر چلا گیا اور پھر شور مچ گیا، سر رکھ دیے گئے، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، اور پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، ڈستا تھا اس عبیداللہ ابن زیاد کے سر پہ. اس حدیث کو نکال دو، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب اللہ دیکھ لیں اس کی تشریح، احادیث پڑھ لیں اس کی تشریح دیکھ لیں، آئمہ مجتہدین کے فتاوی دیکھ لیں، اور آپ بالکل اپنے قریب کے 3 آدمیوں کو دیکھ لیں. 3 چھوٹے چھوٹے جملے آپ سے، حضرت مجدد الفیسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زمرہ فسقا فاسق آدمی تھا، ہم لعنت بھیجنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ آگے نہ مسئلہ چلا جائے، وگرنہ یہ یزید، یزید پلید کے لفظ لکھے ہیں. اس زمانے میں ہالینڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، فرنگی، برے صغیر اور ہالینڈ کے درمیان بحری جنگیں جاری تھی. حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کارے کند اس نے وہ کرتوت کیے کربلا میں اور مدینہ منورہ میں، ہیچ کافر فرنگ نہ کردان، کسی فرنگی کافر نے وہ کام نہیں کیا جو اس یزید نے کیا. حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی سنا دیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ لیں، شاہ صاحب نے صاف لکھے ہیں اس کے کرتوت اور اسے فاسق کرا دیا. حجت اللہ البالغہ پڑھ لیں، اس میں بھی ہے. آخری حوالہ دیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیتے ہیں، ائمہ کرام کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے یزید اور اس کے ماننے والے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ لکھے. اور میاں ان عقیدے کی چیزوں میں، تاکہ اعمال کی چیزوں میں استخارے نہیں ہوا کرتے کہ ہم استخارہ کرنا شروع کر دیں کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، عقیدے میں استخارہ شروع کر دیں کہ قرآن پورا ہے یا نہیں، میرے حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو قطعی بات ہوتی ہے کہ عقیدہ یہ ہے یا نہیں. اس لیے ہمارا صاف عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، جو حنفیوں کا تھا، ماتریدیوں کا تھا، دلائل کی بنیاد پہ تھا کہ یزید فاسق ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پہ لعنت کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا.